کیونکہ زیادہ کھانے کا اہتمام آدمی کو مشغول کر دے گا اور پھر اس سے زیادہ جو ضروری اور اہم کام ہے اس میں خلل ڈالیں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتوں میں سے ہے کہ جملے خبریہ کے ذریعے سے جملے انشائیہ بولتے ہیں, خبر دینے کے ذریعے سے حکم دینا اس کو کہتے ہیں, اطلاع دینے کے ذریعے سے حکم دینا. دو طریقے سے بات کہی جاتی ہے, ایک صورت یہ ہے کہ فلاں کام کرو فلاں کام نہ کرو, اس کو امر و نہی کہتے ہیں, آرڈر دینا منع کرنا. اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اطلاع دینا کہ یہ چیز ایسی ہوتی ہے اور اس میں حکم پایا جاتا ہے. اس طرح کا جو حکم پایا جاتا ہے وہ زیادہ بلیغ شمار کیا جاتا ہے, اور اس میں زیادہ بلاغت ہے کہ خبر دینے کے ذریعے سے حکم دیا جائے. ایک صورت یہ ہے کہ آپ بچے سے یہ کہیں کہ فلاں چیز لاؤ, اور ایک صورت یہ ہے کہ لڑکے سے یہ کہا جائے کہ فلاں چیز ختم ہو گئی آنی ہے. آنی ہے یہ تو حکم تو نہیں ہے نا, یہ اطلاع ہے, یہ فلاں چیز آنی ہے بازار سے. تو فلاں چیز آنی ہے بازار سے یہ اظہار تعلق کو بتانے والی چیز ہے, مزید آرڈر بھی ہے اظہار تعلق بھی ہے اس میں. مطلب یہ ہے کہ اتنا سمجھدار ہے, اتنا بچہ فرمانبردار ہے, اتنا خدمت گزار ہے کہ اس کے علم میں آ جانا کافی ہے, اس کو حکم دینا نہیں پڑتا. اس لیے جملہ خبریہ سے جو حکم ہوتا ہے وہ حکم میں زیادہ طاقتور شمار ہوتا ہے ڈائریکٹ حکم کے مقابلے میں. بہت سی جگہوں پر بہت سے احکام قرآن و حدیث میں ایسے بھی دیے گئے ہیں ایمان والوں, ان کو اطلاع دے دی گئی. اب ایمان والا ہے اس کو یہ تھوڑی بولنا پڑے گا کہ وہ یہ کر, اس کے بعد معلوم ہو جانا کافی ہے, وہ تو خود ہی کرے گا. تو ایمان والا کہتا ہے, اور علماء نے بلکہ یہ فرمایا ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے اولاد کو ہمیشہ جملے خبریہ سے بولا کریں, اکثر ہمیشہ سے مراد اکثر. اور اس میں خاص راز یہ ہے کہ اظہار تعلق بھی ہے, اور دوسرا راز اس میں یہ ہے کہ اگر بچہ اس بات کو نہیں مانا تو ڈائریکٹ نافرمانی کی لسٹ میں نہیں جاتا, کہ فلاں بازار سے آنی ہے وہ نہیں لایا, تو اب اس کو نافرمان ماں باپ کا نہیں بولیں گے کھلم کھلا. کیوں؟ اس واسطے کہ احتمال ہے جملے میں کہ حکم ہو یا نہ ہو. تم نے کہا تو نہیں تھا لاؤ, بلکہ وہ یہ کہا تھا کہ ہو نہیں ختم ہو گئی ہے, تو ہو سکتا ہے اس نے سمجھنے میں غلطی کی ہو, تو سمجھ کی غلطی کی اور فہم کی غلطی کی وجہ سے بات نہیں مانا, ایک بات بیچ میں آ جاتی ہے. تو حقوق والدین جو بہت بڑا گناہ ہے, گناہ کبیرہ ہے نا, بلکہ کبیروں میں بھی جو بڑی لسٹ ہے موٹی موٹی, اس میں ہے حقوق والدین, والدین کی نافرمانی, اس سے بچ جاتی ہے اولاد اگر جملے خبریہ کے ذریعے سے کہا جائے تو. یہ چیز آنی ہے, وہ چیز آنی ہے, یہ آ جائے تو اچھا ہے, وہ آ جائے تو اچھا ہے, یہ ختم ہو گیا یہ لانا ہے, یہ چیز جو ہے نا ایسا کرو ایسا کرو کے مقابلے میں زیادہ پسند کرتے ہیں علماء کہ اپنی اولاد کو چاہیے کہ وہ اس طرح سے کہا کریں. یہ چیز صرف اولاد ہی پر نہیں بلکہ اور جگہوں پر بھی اپلائی ہوتی ہے حالات کے اعتبار سے. یہاں پر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں یہی فرمانا چاہ رہے ہیں, ایمان والوں کو اس بات کی خبر دے دینا کہ ایمان والے کے کھانے میں غیر ایمان والے کے کھانے میں ایک اور ساتھ کا فرق ہوتا ہے, فرق ہوا کرتا ہے. یعنی اس کو زیادہ اہتمام نہیں کرنا چاہیے, اس کو زیادہ یعنی پرخوری کی فکر میں نہیں رہنا چاہیے کہ خوب کھائے خوب کھائے خوب کھائے, اس احتیاط چکر میں نہ جائے. زہد اور قناعت کی تعلیم مقصود ہے, یہ ارشاد ہے اس میں. بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حقیقتاً بھی ایسا ہوتا ہے, مگر بعض کافر ایسے ہوتے ہیں اور بعض مومن ویسے ہوتے ہیں. بعض مومن ایسے ہوتے ہیں جیسے ساتویں حصے کا فرق ہو جاتا ہے عام کافروں کے مقابلے. ہر کافر کو یہ حکم لاگو نہیں ہے, ہر مومن کو یہ حکم نہیں ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے اس کا مطلب یہ بتایا ہے کہ کامل الایمان, ایمان میں کمال رکھنے والے جو ہیں وہ بہت کم کھایا کرتے ہیں, ان کا کھانا خود ہی کم ہو جاتا ہے, زیادہ پرخوری نہیں ہوا کرتی ان کے اندر, کیونکہ اس کی غذا دھیرے دھیرے بہت ہی کم ہو جاتی ہے. بولیا بعض اولیاء اللہ ایسے گزرے ہیں کہ کھانے کو کم کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے کہ اگر کھانا بالکل نہ کھائیں تو بھی فرق نہیں پڑنے والی بات تھی. حضرت مولانا قاسم صاحب نانتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے شکر سے میری یہ حالت, جو بانی دارالعلوم دیوبند ہیں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, انہوں نے فرمایا کہ میری یہ حالت ہے اللہ کے شکر سے کہ اگر میں کھانا نہ کھاؤں تو میرے جینے کے لیے وہ ضروری نہیں ہے, میں صرف اتباع سنت میں کھاتا ہوں. یہ فرمایا. کھانا سنت ہے اس لیے کھاتا ہوں. بقیہ مشق ایسی کی، ایکسرسائز ایسی کی، کیفیات کچھ ایسی اپنے اوپر وارد کی کہ کھانا بالکل ہی نہ کھایا، یعنی مرنے تک بھی اگر نہ کھایا تو کام چل سکتا تھا ان کے. اور ایسا ہو جاتا ہے بعضوں کے ساتھ. جیسے کہ قیامت کے قریب ایمان والوں کی شان میں ایک بات یہ بھی بتائی گئی کہ تسبیح کے ذریعے سے ان کا پیٹ بھر جایا کرے گا. امام مہدی کے ساتھ میں جو کامل الایمان لوگ جہاد کریں گے ان کے بارے میں یہ آیا ہے کہ ان کے ایمانوں میں کمال اتنا ہوگا کہ کھانے کے لیے ان کو تسبیح کام کرے گی اور لڑنے کے لیے ان کو تکبیر کام کرے گی. اللہ اکبر کہیں گے دشمن کا قلعہ گر جائے گا. ان کے بول میں اتنی طاقت ہوگی روحانیت کے اعتبار سے کہ اللہ اکبر کہہ کے دشمن کے قلعے کی دیواریں گرا دیں گے. توپ نہیں چلانے پڑیں گے، بم نہیں برسانے پڑیں گے. قیامت کے قریب ایسے ایمان والوں کی طاقت کا ظہور ایسا ہوگا، ان کے ایمان کی کیفیت کا ظہور. ایک مرتبہ قاسم عامری کے زمانے میں مناظرے، بحث، مباحثے آریہ سماجیوں کے، عیسائیوں کے، پوپوں کے، پادریوں کے بہت چلتے تھے. 15,000 پادری جو ہے نا وہ ہندوستان میں لا کے چھوڑے گئے تھے عیسائیت کی تبلیغ کے لیے قاسم عامری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں. سب کا ناطقہ بند کیا انہوں نے، سب کی بولتی بند کی، سب کو جواب دیا تھا. بہت کام کیا انہوں نے اس زمانے میں. ان کی برکتیں ہیں آج ہندوستان پاکستان میں دین ہے، ورنہ تو کہاں رہتا تھا. تو ایک پنڈت جی جو ہے وہ مختلف قسم کے لوگ سوال ڈالتے ہیں نا، چیلنج کرتے ہیں. تو ایک پنڈت جی نے چیلنج کیا تھا قاسم نانک جی کو کہ چلو دونوں میں کون زیادہ کھاتا دیکھیں گے. مناظرے میں تو ایسے ہی مقابلے شرطیں ہوتے ہوا کرتے ہیں، بالکل کہیں گے چلو اچھا کون زیادہ کھاتا ہے دیکھ لیں گے. تو قاسم نانک جی رحمۃ اللہ نے بڑی عجیب بات فرمائی، فرمایا میاں زیادہ کھانے میں مقابلہ ہوتا ہے کہیں؟ اگر زیادہ کھانے میں مقابلہ ہے تو کیا تو ہاتھی سے جیت جائے گا؟ پوچھا ہاتھی سے تو تم جیت نہیں سکتے، کتنا کھاؤ گے کھاؤ گے بھی. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جانوروں کی صفت ہے زیادہ کھانا، کیونکہ زیادہ کھانا انسانوں سے بڑھ کے جانوروں میں جاتا ہے دھیرے دھیرے، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں پھر بعد ایسی ہیں کہ ہزاروں آدمیوں کا کھانا ایک وقت میں کھا جاتی ہیں. ہزاروں آدمیوں کا کھانا ایک وقت میں کھا جائے. سلیمان علیہ السلام کی مچھلی کا قصہ تو مشہور ہی ہے. دعوت کی تھی سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کر کے کہ میں آپ کی مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں چونکہ آپ نے اتنا مجھے دیا ہے. اللہ میں نے فرمایا کہ یہ کام ہمارا ہے، اس چکر میں تم مت جاؤ. کہا کہ نہیں میری خوشی ہے، تو فرمایا کر کے دیکھ لو. سمندر کے کنارے کھانے تیار کروا دیے. جب دعوت کا وقت ہوا تو ایک مچھلی اندر سے آئی اور اس نے جتنا کھانا تیار کیا تھا وہ کھا گئی پوری، سب کے لیے جو انہوں نے تیار کروایا. پتہ نہیں کتنی دہیاں بنوائی تھی ہم نے. اس کے بعد کہنے لگے سلیمان اور چاہیے. تو کہنے لگے اور چاہیے؟ کہنے لگے میرا اللہ مجھے روزانہ 3 لقمے دیتا ہے، ایسے تو نے تو ایک ہی دیا ابھی تک، ابھی 2 تو دے کم سے کم. جانور زیادہ کھاتے ہیں. تو میرا قاسم نانوتوی نے فرمایا کہ ایسا کرتے ہیں کم کھانے میں مقابلہ کرتے ہیں. اور فرمایا ایک بات میں تجھے بتاتا ہوں، جب چیلنج ہے مجھے اور تجھے دونوں کو کمرے میں بند کر دے 2 مہینے کے لیے، جو زندہ نکلا وہ جیت گیا، جو مر گیا وہ ہار گیا. 2 مہینے کا چیلنج کیا کہ مجھے اور تجھے کمرے میں بند کر دے، میں تیار ہوں اس کے لیے، جو زندہ نکلا وہ جیت گیا، جو مر گیا وہ ہار گیا. وہ پنڈت جی بھاگ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ترغیب دینا ہے، آپ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ایمان والے کو کم کھانے کا اہتمام رکھنا چاہیے کہ کھانا زیادہ نہ کھائے، کیونکہ زیادہ کھانا سستی پیدا کرتا ہے، تفکر کو کم کر دیتا ہے، اور جس کے تفکر میں کمی آ جاتی ہے، سوچ کی صلاحیت میں کمی آتی ہے، اس کے دل میں قساوت آتی ہے. ایک حدیث شریف کا مضمون ہے یہ. انسان کے پاس 2 پر ہیں جس سے آدمی کو پرواز کرنا ہوتا ہے اللہ کی طرف، ایک ذکر اور ایک فکر. زبانی طور پر اطاعت، ظاہری طور پر اطاعت، یہ ذکر شمار ہوتی ہے. زبان سے ذکر کرنا یہ بھی ذکر ہے، ہاتھ پاؤں وغیرہ سے اللہ کی اطاعت کرنا یہ بھی ذکر ہے. ایک ذکر یہ ہے پرواز کے لیے ایمان والے کی، اور دوسری سوچ اور فکر، یعنی وہ دل کا عمل ہے اصل میں، اور دماغ کا عمل ہے، کسی کے تابع ہے، دماغ دل کے تابع ہے، دماغ اور دل میں دل اصل ہے، اس کو فکر کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی معرفت کی، قدرت کی، حکمت کی، علم کی، ربوبیت کی، خلق کی، ملک کی، اللہ پاک کی جو صفات ہیں، ان کے جو افعال ہیں، ان کی جو مخلوقات ہیں، ان مخلوقات میں سے جو جو سبق نکل سکتا ہے اس میں غور و فکر کرتے رہنا. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ایمان والوں کی خاص شان بیان کی گئی ہے کہ وہ آسمان و زمین کے پیدائش میں غور کرتے ہیں. رات اور دن کے آنے جانے میں غور کرتے ہیں، بادلوں کے برسنے میں اور بادلوں کے سر پہ کھڑے ہونے میں غور و فکر کرتے ہیں، زمین سے غلوں کے نکلنے میں غور و فکر کرتے ہیں، انسانوں کے لیے جانوروں کو مسخر کرنے میں غور و فکر کرتے ہیں کہ کیسے ہم نے جانور مسخر کیے، کھانے کے لیے بھی مسخر، سواری کے لیے بھی مسخر، زینت کے لیے بھی مسخر، خدمت کے لیے بھی مسخر، بڑے جانور، چھوٹے جانور، طاقتور جانور، کمزور جانور، چار پاؤں کے، دو پاؤں کے، پیٹ پر چلنے والے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے، تو وہ غور کرو اللہ تعالیٰ اس سے کیا چاہتے ہوں گے، وہ کیسے حکمت والے ہیں، وہ کیسے علم والے ہیں، کیا دماغ انسان کو دیا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، ان کی حکمت، ان کی قدرت، ان کی ربوبیت، اس کا پتہ چلتا ہے، اور اس سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور ان کی عبادت کی طرف آدمی چلتا ہے. اور مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی ہے بندوں کو اس دنیا میں، ایک ذکر ہے اور ایک فکر ہے، اور فکر کا بڑا تعلق جو ہے نا وہ آدمی کے پیٹ کے خلوع اور اس کے کم ہونے سے ہے، کم بھرنے سے ہے. اور جب آدمی کا پیٹ زیادہ بھرا ہوا ہوگا تو پھر وہ تو بلید ہو جائے گا، اس کے دل میں پھر قساوت آ جائے گی، اور قساوت دل کی جو ہے یہ اعمال میں سستی پیدا کر دیتی. علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ یہ مطلب برکت کے اعتبار سے ہے یہ بات، کہ ایمان والے کو ایک تھوڑے سے کھانے کے اندر وہ برکت ہو جاتی ہے کہ بے ایمان کو زیادہ کھانے میں بھی وہ طاقت و قوت نہیں ملتی. اس کا ایک اس کے ساتھ کے برابر ہے، اس کا ساتھ اس کے ایک کے برابر ہے، کہ یہ ایک مقدار میں کھائے گا، اتنی مقدار میں کھانے کے بعد جو اس کو قوت و روحانیت ملتی ہے وہ کافر جو ہے وہ سات آنتوں میں جب کھاتا ہے، خوب سے خوب بھی کھائے تو اس کو نہ وہ قوت ملتی نہ وہ برکت ملتی، ڈھیلا کا ڈھیلا ہی رہتا ہے. اور یہ مشاہدے میں کی بات ہے، اسی اس کا تعلق بھی مشاہدے سے ہے کہ آدمی ایمان والے کے اندر جو چستی، جو قوت، جو گرمی، جو تیزی ہوتی ہے وہ بے ایمان میں نہیں ہوا کرتی. اور یہ بھی مطلب علماء نے بتایا ہے، چونکہ کافر کے کھانے کے ساتھ میں شیطان شریک ہو جاتا ہے، اللہ کا نام تو ہے نہیں وہاں پہ، اور ایمان والے کے کھانے کے ساتھ میں بسم اللہ ہے تو شیطان پھر ہاتھ نہیں ڈالتا، شریک نہیں ہوتا، اس لیے اس کی وجہ سے اس کھانے کی روحانیت پر بھی اثر پڑتا اور کھانے کے ظاہر پر بھی اثر پڑتا اس سے، تو وہاں پہ اس کے پاس کھانا زیادہ خرچ ہوتا ہے، اس کے پاس کھانا کم خرچ ہوتا ہے. اور عملاً بھی بعض مرتبہ ہوا ایسا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب لائے گئے، ان کا نام جہجہ ہے، ایک روایت میں جہجہ ہے اور ایک روایت میں ابو غزوان ہے اور ایک روایت میں نبر نام ہے جو بنو غفار کے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے، آپ اپنے وہ مہمان کی حیثیت سے مہمانوں کو حضور بانٹ دیا کرتے تھے کہ ان کو کون لے جائے گا، ان کو کون لے جائے گا، تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے کہ میں آج ان کو کھلا لوں گا اپنے پاس، اپنے گھر لے گئے، بکری کو منگوایا، بکری کا دودھ نکلوایا، وہ پی گیا. اس نے حضور نے پوچھا اور چاہیے، کہنے لگے جی ہاں چاہیے. وہ غیر مسلم تھے، اسلام ابھی قبول نہیں کیا تھا. پھر آپ نے دوسری بکری منگوائی، پھر تیسری منگائی، پھر چوتھی منگائی، چاروں کا پی گیا، پانچواں پی گیا، چھٹا پی گیا. ام ایمن کو غصہ آ گیا، ان کی خادمہ تھی حضور کی، کہنے لگے اللہ تعالیٰ اس کو بھوکا رکھے جو اللہ کے رسول کو بھوکا رکھنا چاہ رہا. اب ظاہر ہے کہ سارا یہ کھا جائے گا تو آپ کو تو کچھ رہے گا نہیں. انہوں نے بد دعا دی، کہنے لگے اللہ اسے بھوکا رکھے جو اللہ کے رسول کو بھوکا رکھنا چاہ رہا. اردو نے فرمایا کہ اس کو برا کیوں بول رہی ہے، اس کا جتنا پیٹ ہے اتنا کھا رہا ہے، وہ ایک رزق ہے جو اس کا ہے وہ کھا رہا ہے، وہ ہمارا رزق تو نہیں کھا سکتا، اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کا انتظام کوئی دوسرا کرے گا. تو سات بکریاں تھیں اس موقع پر، سات بکریوں کا دودھ نتھار کے دوہ کے پلایا گیا، وہ پوروں کا پی گیا. شام میں اللہ کی توفیق سے مسلمان ہو گیا وہ، دن میں تو یہ پی گیا سات بکریوں کا، شام میں مسلمان ہو گیا. صبح میں پھر ان کے لیے دودھ کا انتظام کیا گیا، تو ایک بکری کو لایا گیا اور اس کا دودھ پیا گیا، پھر دوسری بکری کو لایا گیا تو کہنے گا نہیں بس مجھے ایک میں بھر گیا. تب حضور نے یہ فرمایا تھا ان المؤمن یاکل فی میان واحد، ایمان والا ایک آنت میں کھاتا ہے، کافر جو ہے نا سات آنتوں میں. یعنی اس کو سات پی کے بھی پیٹ نہیں بھرا تھا یا ایک میں بھر گیا پیٹ، اس میں بے برکتی تھی، اس میں برکت ہے. حضرت ابن حجر اسقلانی ایک اور بات بھی بیان فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کافر میں حرص بہت ہوتی ہے، تو وہ پورا انٹینشن، پوری حرص لگا دیتا ہے اپنے کھانے میں. شہوت بطن بھی ہے، شہوت آنکھ بھی ہے، شہوت لسان بھی ہے، شہوتیں ہیں سات قسم کی، یہ جن چاروں پوری شہوتوں کو انوالو کرتا ہے اپنے کھانے میں. وہ سب سے یعنی وہ چاہتا ہے کہ یہ کھا جاؤں وہ کھا جاؤں، چونکہ لالچی ہونے کی وجہ سے. اس لیے آپ یہ بتانا چاہ رہا ہوں، ایمان والا تو صرف عبادت کے لیے اور قوام حیات کے لیے، زندگی کو قائم رکھنے کے لیے کھاتا ہے کہ اس کو اللہ پاک کی عبادت کرنا ہے. اس وجہ سے اس فرق کو ظاہر کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی. خلاصہ یہ ہے کہ حدیث تو مصروف علی ظاہر، ظاہر یہ معنی اس کے مراد نہیں ہے، لیکن باطنی معنی کے اعتبار سے کون سے معنی اس پر منطبق ہو سکتے ہیں فقہا نے اس میں الگ محدثین نے شرح حدیث میں الگ الگ باتیں اس میں فرمائی ہیں. اور مجموعی طور پر جو بات نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کے کھانے میں فرق پایا جاتا ہے, برکت کے اعتبار سے بھی, نیت کے اعتبار سے بھی, شہوت کے اعتبار سے بھی, حرص و طمع کے اعتبار سے بھی اور مقدار کے اعتبار سے بھی. باب الاکل متکئاً. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مسعر عن علي بن الاقمر سمعت ابا جحيفة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا اكل متكئاً. وبه قال حدثني عثمان بن ابي شيبة قال اخبرنا جرير عن منصور عن علي بن الاقمر عن ابي جحيفة قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده لا اكل وانا متكئ. تکیہ لگا کر کھانے کے سلسلے میں حدیث کیا ہے اس کا بیان. تکیہ لگانے کے بارے میں علماء نے فرمایا ہے کہ تکیہ لگانے سے مراد تکیہ لینا یہ بھی ہے اور ہاتھ وغیرہ کا سہارا لینا یہ بھی ہے. تو سیدھا ہاتھ سے کھانے والے جو ہیں وہ بائیں ہاتھ سے سہارا لے کے بعض مرتبہ کھاتے ہیں. اور حضرت ابن حجر فرماتے ہیں کہ شرح حدیث یہ فرماتے ہیں کہ یہاں تکیہ سے مراد بیٹھک کے اعتبار سے بھی زیادہ راحت والی بیٹھک بھی مراد ہے اس میں. اسی وجہ اس کو کہتے ہیں الکت پلکت بیٹھنا, چار زانوں بیٹھ کے کھانا, یہ بھی تکیے ہی کے ساتھ بیٹھنے میں شامل ہے. سہارا لگا کر کھانا, چاہے سہارا لگانا جو ہے تکیے وغیرہ سے ہو پیچھے دائیں بائیں, چاہے سہارا لگانا ہاتھ وغیرہ سے ہو, اور چاہے سہارا لگانا بیٹھک کے اعتبار سے ہو کہ بیٹھک بہت سہارے کی ہو, جس کو کہتے ہیں چار زانو بیٹھنا. جیسے عام طور پر بیٹھنے کی عادت ہوتی ہے اپن لوگوں کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار فرمایا ہے کھانے کے لیے. آپ نے فرمایا انی لا آکل متکئاً, بے شک میں نہیں کھاتا ہوں تکیہ لگا کر. کبھی بھی آپ نے چار زانو نہیں کھایا اور سہارا لگا کے بھی نہیں کھایا آپ نے. ہمیشہ آپ ابدیت اور توازو والی حیات کے ساتھ میں کھائے ہیں, اور یہ چیز توازو کے اور ابدیت کے خلاف آپ نے سمجھی ہے, ادب کے خلاف آپ نے سمجھی ہے. کھانے پینے کے آداب طور طریقے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست اللہ تعالیٰ کے سکھائے ہوئے ہیں. حدیث میں یہ مضمون ہے علمنی ربی فاحسن تعلیمی وادبنی ربی فاحسن تأدیبی. مجھے میرے رب نے علم دیا, بہت اچھا علم دیا, اور مجھے میرے رب نے ادب سکھایا اور بہت اچھا ادب سکھایا. تو ان سب چیزوں میں اصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم تھی کہ یہ کام ایسا کرنے کا ہوتا ہے. بلکہ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے باضابطہ آپ کو بتلایا تھا کہ اس طرح بیٹھ کے کھایا جاتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ تکیہ لگا کر آپ نہیں کھائے. انی لا آکل متکئاً. اسی طرح دوسری ایک حدیث نقل کر رہے ہیں, اس کا مضمون یہ ہے کہ ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا, فقال لرجل عندہ, آپ نے ایک آدمی سے فرمایا جو آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ لا آکل وانا متکئاً, نہیں کھایا کرتا ہوں میں جبکہ میں تکیہ سے ہوتا ہوں. جب سہارا لے کے سہارا آپ لیا کرتے تھے, اور ایک آپ کے پاس جو ہے نا گاؤ تکیا بھی تھا, وہ گاؤ تکیا آپ کے بائیں جانب میں اکثر رکھ دیا جاتا تھا, بائیں جانب آپ تھوڑا سا سہارا لے کے بیٹھا کرتے تھے کبھی کبھی. تو میں جب میں تکیے سے ہوا کرتا ہوں تو نہیں کھاتا ہوں, یہ آپ فرما لا آکل وانا متکی ہوں. اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ تکیا لگا کے کھانا, سہارا لے کے کھانا خلاف سنت ہے, الا بعذر, سوائے عذر کے. عذر بیماری کا ہے الگ بات ہے, یا عذر کمزوری کا ہے تو بھی الگ بات ہے, یا عذر بڑے پیٹ کا ہے تو بھی الگ بات ہے. اگر آدمی کا پیٹ بہت بڑا ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے وہ سنت والی حیض کے مطابق بیٹھ کے نہیں کھا سکتا ہے تو بھی اجازت دیتے ہیں فقہا. مگر فقہا محدثین یہ کہتے ہیں کہ تکیے کے ساتھ میں بیٹھ کے کھانے کی ممانعت میں سے ایک وجہ اصل میں یہی ہے کہ پیٹ بڑا ہوتا ہے اس سے. اب دھیرے دھیرے جب بڑا ہو جائے گا تو پھر بیٹھا بھی نہیں جائے گا, تو پیٹ بڑا ہونے کی نیت سے تو بڑا ہو جائے گا کہ بول کے تو تکیہ لگا کے نہیں کھایا جاتا. تو جب کھا کھا کے بڑا کر لیا تو اب پھر وہ عذر خود ہی پیدا کر کے خود ہی بیٹھ کے کھانے والی بات ہو رہی ہے. غرض یہ ہے کہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ آدمی سہارا لگا کر نہ کھائے بغیر سہارے کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات بیٹھنے کی تھی اس سے پہلے بتائی گئی کہ اس میں چھمائے کرمی دن گزرا نا کہ آپ کھانے کے لیے ایسا بیٹھتے تھے جیسے کھڑے ہونے والا آدمی کھڑا ہونے سے پہلے بیٹھتا ہے. اگر آدمی کھڑا ہونے والا ہو تو کھڑا ہونے والا آدمی کھڑے ہونے سے پہلے جو اس کی بیٹھنے کی حیات ہوتی ہے ویسے آپ کھانے کے لیے بیٹھتے تھے. اس کو اکڑو بیٹھنا کہتے ہیں. زیادہ حیات آپ کی ایسی ہوتی تھی اکڑو بیٹھنا, دونوں پیروں سے بیٹھ جانا, دونوں پنجوں کو زمین پہ رکھ کے بیٹھ جانا, اس میں کھانا کم بھی کھایا جاتا ہے، اس میں انتہائی عاجزی اور تواضع کا اظہار بھی ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوا جیسے حدیث آگے بھی آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بیٹھ کے کھائے جیسے نماز میں بیٹھا جاتا ہے، جاسیہ نالا رخ بتائی ہے، اپنے دونوں گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے کھانا، دونوں گھٹنوں کو بچھا دینا جیسے نماز کی حیات ہوا کرتی. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک پیر پر، سیدھے پیر پر بیٹھ گئے بایاں پیر اٹھا لیا، یا بایاں پیر پر بیٹھ گئے سیدھا پیر اٹھا لیا. اور اگر آدمی کو ضرورت پیش آ جائے تو اکڑو بیٹھ کے تکیہ لگا لینا کمر کا، اس سے یہ بھی ثابت ہے کہ برتن ہاتھ میں لے کے آدمی دیوار کے سہارے سے بیٹھ جائے اور بیٹھا ہوا ہو اکڑو، کیونکہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے کھانا بھی ثابت ہے. لیکن جس حدیث میں آپ کا ایسے کھانا ثابت ہے وہاں یہ مذکور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھوک کی شدت میں اس روف کو پہنچ گئے تھے کہ آپ سے سیدھا نہیں بیٹھا جا رہا تھا، اس وجہ سے آپ دیوار سے تکیہ لگا لیے تھے. باب الشواء، وقول اللہ تعالی سجاء بعجل حنیذ، بھنی ہوئی چیز کا کھانا. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے کہ لے کر آئے وہ بھونا ہوا بچڑا. ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے، معلوم ہی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب دینے کے لیے جو فرشتے آئے تھے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے تھے. وہ حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے ہیں، ساتھی کے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام ظاہر ہے کہ بڑے، تو پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، ان سے بات چیت کی، وہاں مہمان کے حیثیت سے رہے. تو ابراہیم علیہ السلام کا مزاج تھا کہ کوئی مہمان آیا، اپنا پرایا جان پہچان کچھ بھی نہیں، بلکہ ان کی بھی عادت یہ تھی کہ بغیر مہمان کے کھاتے نہیں تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مہمان کے ساتھ کھانا بہت پسند ہے. البتہ ابراہیم علیہ السلام کا ایسا معلوم نہیں ہے آپ لوگوں کو کہ وہ اللہ کے معاملے میں بڑے ہی غیرت والے تھے، غیر مومن کو دیکھ نہیں سکتے تھے، وہ لڑائی پہ آ جاتے تھے، برداشت نہیں ہوتا تھا ان سے، کافر سے. وہ ایک مرتبہ دسترخوان پہ ایک آدمی کو باہر سے پکڑ کے، کوئی بھی جا رہا تھا کہنے کے برائے مہربانی میرے ساتھ کھانا کھا لو، وہ اس کو لے کے آ گئے اندر. وہ بیٹھا، اس نے کہا کہ تو اللہ کا، اس نے کھانا شروع کر دیا، اس نے کہا تو اللہ کا نام نہیں لیتا کھانے سے پہلے، کہنے کے میں تو نہیں لیتا. تو اس سے پوچھا تیرا مذہب، تیرا دین کیا ہے، مذہب کیا ہے؟ تو اس نے کوئی اور دین بتا دیا، پتا چلا کہ وہ مسلمان نہیں ہے. اتنا غصہ آیا ان کو، کہنے کے اٹھو یہاں سے چلو، بڑھا دیا دسترخوان پہ. جیسے وہ باہر نکلا تو وہی آ گئی. اللہ نے فرمایا کہ توحید اور ایمان اور شرک یہ میرا مسئلہ ہے، غریبوں کو ضرورت مندوں کو کھانا کھلانا یہ تمہارا مسئلہ ہے. یہ کیا تم نے طریقہ اختیار کیا؟ دسترخوان پہ بیٹھا ہوا تھا، اس کو کہا کہ چل نکلنے سے. بس یہ جو وحی آئی تو ابراہیم علیہ السلام دوڑے ہوئے گئے، اس کو تو غصہ بھی آ چکا تھا پہلے، انہوں نے دسترخوان پہ تو اٹھا دینا تو چاہے کسی کو بھی بے عزتی کی بات ہے، وہ چاہ بھی رہے تھے اس کو بے عزت کرنا تھا، میں تو بے عزت تو کیا ہی تھا اس کو. وہ جا کے اس کی منت سے معذرت کی، معذرت کی، آج دیکھی کہنے کے نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ چاہتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، یہ کرتا ہوں، بڑی منت سے معذرت کر کے اس کو لائے، پھر اس کو کھلا پلا کے بھیجا. کھانے پینے کے معاملے میں ضرورت کا جہاں تک تعلق ہے، پھر اس میں ایمان اور کفری کی بھی حد بندی نہیں ہے. بلا یعنی ضرورت خاص پیش نہیں آ گئی ہے تو پھر خرچ میں آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میرا خرچ کس پر ہو رہا ہے. لا یأکل طعاما الا تقی، تمہارا کھانا جو ہے وہ نیک لوگ کھانا چاہیے. بقیہ اگر جہاں ضرورت کا مسئلہ ہو تو وہاں ایمان مومن ہو، کافر ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، کوئی ہو، بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ فضیلت سب کے لیے ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی یہ، ہوا یہ کہ فرشتے آئے ان کے پاس مل کے جانے کے لیے اور ان کو بشارت دینا تھا اسحاق علیہ السلام کی کہ اسحاق پیدا ہوں گے. تو اس موقع پر جیسے مہمان آئے تو انہوں نے ایک بچڑا جو ہے وہ بھون کے پورا ثابت سالم مسلم وہ پیش کر دیا. فلما رأوا أيديهم لا تصل إليه، جب دیکھا ابراہیم، فلما رأوا أيديهم، جب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ہاتھوں کو کہ وہ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، اور جیسے فی نفسی، تو انہوں نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا کہ کیا قصہ ہے، ان کی نیت کچھ خراب تو نہیں ہے، کھا نہیں رہے یہ لوگ. تو پھر جب انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا، کھاؤ، کھاتے کیوں نہیں آپ لوگ، تو وہ پھر مسکرا کے کہنے لگے فرشتے کہ ہم لوگ کھانے ہونے والے لوگ دکھ رہے ہیں آپ کو. پھر انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ فرشتے ہیں، وہ انسان کی صورت میں آئے تھے، ابراہیم علیہ السلام سمجھے نہیں، یعنی پہچانا نہیں، بالکل انسانی شکل میں آنے سے وہ انسانی ضرورتوں کے ساتھ موصوف سمجھ کے ان کے سامنے کھانا پیش کر دیا. انہوں نے بتایا کہ ہم تو فرشتے ہیں اور تمہارے پاس آئے اللہ کا سلام لے کے اور تم کو بے شاپ کی خوشخبری دینے کے لیے. ان کی بیوی کھڑی ہوئی تھی، انہوں نے منہ پہ ایسی زور سے کپڑا مارا، کہنے لگی اب بڈھی ہوگی یا میرے کو پھر بچہ ہوگا، تو کہنے لگے اللہ کا فیصلہ ہے، ہوگا بس. اس کو بیان کیا، پھر اس کے بعد کہنے لگے اچھا دانا کدھر ہے، تم لوگ آئے کیسے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ لوط علیہ السلام کے قوم پہ عذاب دینے کے لیے آئے. بس ابراہیم علیہ السلام آگے جلال ان نفی آلوتا، لیکن وہاں پہ لوت ہے وہ مرے گا. ابراہیم علیہ السلام جو ان کے فرشتوں نے کہا کہ نہیں, لوت علیہ السلام کے لیے اللہ نے بچانے کا حکم دیا. قرآن پاک میں یہ ہے کہ وہ ہم سے بحث کر رہے تھے ابراہیم, اللہ تعالیٰ فرمانے کہ وہ ہم سے لوت علیہ السلام کی قوم پر جب ہم نے عذاب بھیجا تو وہ ہم سے لڑنے لگ گیا, بحث کرنے لگ گیا. جادلو نہ پھر قوم لوت, ان کے قوم لوت کے بارے میں وہ ہم سے بحث کرنے لگے, نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم نے کہا کہ نہیں بھائی یہ الگ چیز ہے, ایسا ہوگا. ابراہیم بڑے ناز والے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کی بات سنتے تھے, اللہ کو کوئی بات بولے تو اللہ تعالیٰ ان کی بات رد نہیں کرتے تھے. مگر یہاں صورتحال پوری دوسری تھی, جس کی تفصیل پھر فرشتوں نے بتائی کہ لوط علیہ السلام اور ان کے اوپر ایمان لانے والے جو ہیں ان سب کی نجات کا فیصلہ ہے اور ان لوگوں کے لیے عذاب کا فیصلہ ہے. پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا صورت ہوگی, تو کہا کہ ان لوگوں کو صبح سے پہلے پہلے نکلنے کو کہا جائے گا, پھر اس کے بعد میں ان پر عذاب آئے گا. تب ابراہیم علیہ السلام خاموش ہوئے. تو فجاء بعجل حنیف, یہ کہنا قرآن پاک میں کہ انہوں نے بھنا ہوا بچڑا پیش کر دیا, بتا رہا کہ ابراہیم نبی کی عادت میں سے یہ چیز تھی. تو اگر ناجائز ہو تو نبی یہ کام تھوڑی کر سکتا ہے. تو معلوم ہوا کہ گوشت کو بھون کر کھانا کوئی غیر صحیح بات نہیں ہے, بلکہ ٹھیک ہے, صحیح ہے, اچھی چیز ہے, کھایا جا سکتا ہے. چنانچہ اس سے پہلے ایک روایت آ چکی ہے, یاد ہوگی, اس کا بھی حوالہ دے رہے ہیں, اس کو ذکر کر رہے ہیں پورا ایک دوسری سمجھ سے. خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ضب مشوی پیش کیا گیا, کوئی گوڑ پھڑ جو ہوتا ہے اس کو بھنا ہوا تھا. فاہوا الیہ لیاکل, آپ مائل ہوئے اس کو کھانے کے لیے. فقیل لہ انہ ضب, جب آپ یعنی کھانے کے قریب ہوئے اور آپ کی عادت شریف آتی کہ پوچھ لیتے تھے کہ کیا چیز ہے, کہاں سے آئی ہے, تو جیسے ہی بتایا گیا کہ یہ تو وہ ہے, فامسک یدہ, آپ نے اپنا ہاتھ روک لیا. حضرت خالد نے پوچھا کہ حرام ہوا, کیا حرام ہے یہ؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں حرام تو نہیں ہے, لیکن یہ میرے ہمارے علاقے میں نہیں پایا جاتا اور میں اس سے مانوس نہیں ہوں. آپ نے فرمایا لیکنہ لا یکون بارض قومی, یہ ہمارے علاقے میں نہیں پائی جاتی چیز, تو عجیبنی, لہذا میرے اندر اس کی ایک قسم کی کراہیت ہے, طبیعت میری مانتی نہیں ہے, اس وجہ سے میں اس سے بچتا ہوں. فاکل خالد, خالد بن ولید نے کھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہو اور آپ اس کو دیکھ کے اس پر اعتراض نہ کریں تو وہ اس کے جائز ہونے کی علامت ہے. اس کا آپ نے حرام تو نہیں بتایا, لیکن یہ کہ خود طبیعت آپ کی نہیں مانی تو نہیں کھایا آپ نے. اس سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلا کہ ہر وہ چیز جو حلال ہے اس کا کھانا ضروری نہیں ہے. حلال ہے لیکن طبیعت نہیں چلتی ہے, مت کھاؤ کوئی بات نہیں. باب الخضیرہ, خضیرہ کا بیان. ایک ہوتا ہے خضیرہ اور ایک ہوتا ہے حریرہ. روٹی کو چور لیا جاتا ہے اور اس کے اندر اگر دودھ ملا لیا جاتا ہے تو اس کا نام حریرہ ہو جاتا ہے, اور اگر اس میں دودھ نہ ملایا جائے, خالی میٹھا اس میں ملا دیا جائے تو اس کا نام خضیرہ ہوتا ہے, جس کو ہمارے یہاں دکنی زبان میں ملیدہ کہتے ہیں. فاتحہ دینے کے واسطے پہلے بہت یوز ہوتا تھا ملیدہ, اب فاتحہ نہیں دے رہے لوگ تو ملیدہ بھی نہیں بنا رہے. پھلکے بنا کے کیا کرتے, پھلکوں کو ہاتھ سے بہت باریک کر لیتے, ایک دم ہاتھ سے مل مل کے, پھر اس کے بعد اس میں شکر ملا دیتے ہیں. وہ بچپن میں ہم نے بھی دیکھا ہوا ہے, بلکہ کبھی کھایا ہوا بھی ہوگا. اور وہ اس کے بعد میں جو ہے نا, وہ کسی پیر و مرشد کے بعد مسجد کے امام کے پاس جاتے تھے, فاتحہ دے دو بڑے عزت کے نام کی, بڑے پیر کے نام کی, وہ دے دیں گے. تو بچوں کو تھوڑا دے دیں, اور بچوں کو تو فاتحہ ہوتا ہے تو کوئی بحث نہیں ہوتی تھی, وہ ملیدے سے بحث ہوتی تھی. اس کا بیان ہے. مگر فاتحہ کے وت آؤٹ بیان ہے یہ, کہ آپ اس کو اس میں شامل کر دیں گے, ارے تو بخاری میں ملیدے کا فاتحہ بولنا. عثمان بن مالک فرماتے ہیں کہ کانا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں. ممن شہدہ بدرن, ان لوگوں میں سے ہیں جو بدر جنگ بدر میں شریک ہوئے ہیں. اور من الانصار, یا انصار میں سے ہیں. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. فقال یا رسول اللہ انی انکرت بصری, کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری نگاہوں میں فرق آ گیا ہے, مطلب یہ کہ آنکھیں میری اچھی نہیں نظر آ رہی. وانا اصلی لقومی, اور میں نماز بھی پڑھاتا ہوں, امامت بھی کرتا ہوں. وَإِذَا كَانَتِ الْأَمْطَارُ سَعَلَى الْوَادِ, جب بارش ہو جاتی ہے, بارشیں ہوتی ہیں تو پھر پانی بہنے لگتا ہے وادی میں. وہ وادی بہنے لگتی ہے پانی سے, جس میں جو میرے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان ہے جہاں جا کے میں نماز پڑھاتا ہوں. لم استطع ان آتی مساجدهم فأصلي لهم, میں نہیں کر سکتا ہوں یہ کام کہ میں آؤں ان کی مسجد میں اور ان کو نماز پڑھاؤں. فوددت یا رسول اللہ انک تأتی فتصلی فی بیتی, میں چاہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ تشریف لائیں میرے پاس اور میرے گھر میں نماز پڑھ لیں, آپ آ کے نماز پڑھ دیں. فَأَتَّخِذُهُ مُصَلًّى، میں اس کو اپنی نماز کی جگہ بنا لوں گا. آپ آگے ایک دو رکعت نماز پڑھ کے گئے تو میرے لیے برکت کی جگہ ہو جائے گی، میں اپنے گھر میں جب نہیں جا سکوں گا تو وہاں نماز پڑھ لیا کروں گا. یہ انہوں نے عرض کیا. فقال سأفعل ان شاء الله، حضور نے فرمایا ان شاء اللہ میں ایسا کروں گا. اب میں ٹھیک ہے میں آ کے پڑھ دوں گا. قال اقبال، اقبال کہتے ہیں کہ فغدا علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے دن صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ تشریف لائے، میرے پاس تشریف لے آئے. وہ ابو بکر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے. جس گھر میں اللہ کے نبی نے نماز پڑھی، ابو بکر جا کے نماز پڑھ لیں، برکت کے لیے پڑھیں. حین ارتفع النہار، دن اچھا خاصا نکل آیا تھا، خوب صبح ہو گئی 10-11 بجے کا وقت. فاستأذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دستک دی، استئذان کیا. فأذنت له، میں نے گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے دی. فلم يجلس حتی دخل البیت، آپ تشریف نہیں فرما ہوئے یہاں تک کہ گھر میں داخل ہوتے ہی مجھ سے فرمایا کہ اینا تحب ان اصلی من بیتی، کہاں چاہتے ہیں تم کہ میں تمہارے لیے میں نماز پڑھ دوں تمہارے گھر میں، تمہارے گھر میں تم کس جگہ یہ چاہتے ہیں کہ میں وہاں نماز پڑھ دوں. فاشرت الى ناحیه من البیت، میں نے گھر کے ایک کنارے کی طرف اشارہ کر دیا، میں نے کہا یہ حصے میں آپ پڑھ دیں. فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے تکبیر فرمائی. فصففنا، ہم نے صف باندھ لیا حضور کے پیچھے، گھر میں جتنے بھی افراد تھے. فصلی رکعتین، آپ نے دو رکعتیں ادا فرمائیں. ثم سلم، پھر اس کے بعد آپ نے سلام پھیر لیا. وحبسناه علی خزیر صنعناه، یہ کہہ رہے ہیں ہم نے حضور کو روک لیا تھا اس ملیدے کو کھانے کے لیے جو ہم نے بنایا تھا. ہم نے کہا کہ حضور ملیدہ کھا کے تشریف لے جائیں. خزیر کا ترجمہ میں ملیدہ کر رہا ہوں، غالب گمان یہ کہ میں صحیح کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ اور چیز، ایسی کوئی چیز بنائی جاتی تھی. فصاب فی البیت رجال من اہل الدار ذو عدد فاجتمعوا، اب گھر کے اندر جو ہے نا کافی لوگ تھے، سبھی جمع ہو گئے. فاجتمعوا، سب آ گئے، اب معلوم ہو گیا کہ حضور آئے، بولے تو اور بھی بیچارے لوگ ادھر سے جمع ہو گئے، گھر بھر گیا. فقال قائل منہم، کہنے والوں میں سے ایک نے کہا کہ اینا مالک ابن دخشن، مالک ابن دخشن کہاں ہے؟ ہوتا نا کہ فلاں نظر نہیں آ رہا، فلاں نظر نہیں آ رہا، فلاں کہاں ہے؟ تو اس نے ایک نے پوچھا کہ اب قصہ اصل میں کیا ہے، جو بات ہوئی وہ سنا دے رہے پوری، اس میں آپ کے سبق سے بحث ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. ایک حدیث ہے جس میں کئی باتیں آ جاتی ہیں، تو اب وہ ضمن میں ایک بات بتا دے رہے ہیں کہ ایسا ہوا. اب ظاہر ہے کہ جب ان کے گھر پہ جا کے حضور نماز پڑھے تھے تو ہر چیز سنائیں گے وہاں کے، تو کیونکہ اس میں تو ان کو جتنا مزہ آ رہا ہوگا وہ تو انہیں کو پتا ہے. ہم نے ملیدہ بنایا تھا، اس کے کہا کہ تناول فرما کے جائیں. پھر اس کے بعد میں جب لوگوں کو پتا چل گیا ان کا تو سب کود پڑے، صحابہ کو مناتے ٹوٹ پڑنا، سب لوگ ٹوٹ پڑے اور پورا گھر بھر گیا. اب یہ نظر نہیں آیا، وہ نظر نہیں آیا، تو ایک نے کہا کہ وہ مالک ابن دخشن کا ہے، تو بعضوں نے کہا کہ وہ منافق ہے اس لیے نہیں آیا. لا یحب اللہ ورسول، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقل، حضور نے فرمایا ایسا مت بولو، کسی کے بارے میں یوں نہیں حکم لگا دیا کرتے ایک دم. اللہ تراہ قال لا الہ الا اللہ، کیا تم نے اس کو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا؟ یرید بذلک وجہ اللہ، اور نیت اس کی صرف اللہ پاک کی رضا کی ہو، ظاہری طور پر کوئی اور غرض نہیں تھی. لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے تم نے نہیں سنا؟ قال اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں. بس جب یہ بات فرمائی تو اللہ کے علم کے حوالے کر دیتے، یعنی یہ واقعہ بھی اس موقع پر ہوا فرماتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے سخت لفظ استعمال کرنے سے منع بھی فرمایا. قال قلنا فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين، ہم نے کہا کہ ہمارے اس کے اوپر یہ حکم لگانے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کی توجہ اور اس کی خیرخواہی، اچھا بھلائی چاہتے ہوئے دیکھا ہے منافقین کے ساتھ. ہمیشہ منافقین کے ساتھ ساتھ دینا، ان کی حمایت کرنا، ان کا ساتھ دینا، یہ ہم نے دیکھا ہے، اس وجہ سے ہم نے کہا تھا. فقال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نے حرام کر دیا ہے آگ پر اس آدمی کو جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو اور نیت اس کی صرف اللہ کو راضی کرنے کی ہو. تو اس وجہ سے ہم کسی کے دل کا حال نہیں جانتے، تو جب تک پوری بات سامنے نہ آئے کبھی کسی پر اس طرح کا حکم نہیں لگا دینا چاہیے. قال ابن شہاب ثم سألت الحسین بن محمد الانصاری احد بن سالم وکان من صلاتہم من حدیث محمود فصدقہ، یہ قصہ اس موقع پر پیش آیا. اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہو گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استبراق کیا جاتا تھا اور آپ برکت دیا کرتے تھے. آپ چونکہ نبی ہیں اور بحیثیت نبی ہونے کے آپ کو تعلیم کا بہت بڑا حصہ دینا ہوتا ہے ہر چیز میں، تو اس وجہ سے ایسی جگہوں پر آپ تواضع نہیں فرماتے تھے، بلکہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تو ذات بابرکات تھی، آپ کا عمل برکت، آپ کی ہر چیز برکت، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک تقسیم کر دیے تھے. حجت الوداع کے موقع پر آپ نے اپنے سر کے بال بنائے. آپ کی عادت شریفہ تھی کہ آپ ہمیشہ بال اپنے رکھتے تھے, آپ ہمیشہ زلفیں رکھتے تھے. حج کے موقع پر ہی, عمرے کے موقع پر ہی آپ نے بال منڈوائے پورے, اس کے علاوہ اور نہیں منڈائے کبھی. البتہ بال جب بہت بڑھ جاتے تھے مونڈے پر تو پھر ان کو چھوٹے کر لیتے تھے, آپ رکھتے تھے زلف ہمیشہ. لیکن جب بھی آپ بال بنواتے تو باضابطہ ان تمام بالوں کو صحابہ نے تقسیم کروا دیا تھا. اب اگر اس کی کوئی اصل نہیں ہے تو تقسیم کیوں کروا دیا؟ اس کے علماء کرام نے برکت کا اصول نکالا ہے کہ برکت کی بنیاد ہے تبرکن, جو ہے وہ آثار بڑوں کے, بزرگوں کے جو سار صلحا ہوتے ہیں ان کے, اور خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہ ان سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے. برکت کے طریقے مختلف ہیں. ان کی پڑی ہوئی جگہ پر, ان کی نماز پڑی ہوئی جگہ پر نماز پڑھنا, ان کے استعمال کیے ہوئے کپڑے کو استعمال کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استبراء کی تو بہت سی شکلیں ہوتی تھیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک تھے, ایک نلکی میں رکھے ہوئے تھے. جب کوئی بیمار ہوتا تو وہ منہ, آپ کے بال, منہ بال کو کہتے ہیں, آپ کے جو بال تھے وہ کٹورے میں پانی منگا کے وہ پانی میں ڈبو کے وہ نکال لیتے تھے, اور پھر جیسے کہ ویسے نلکی میں رکھ دیتے تھے, اور جس بیمار کو بھی پلاتے انہیں اچھا ہو جاتا تھا. تو بیمار کی شفا کے لیے دوا کے طور پر استعمال کرتے تھے انس رضی اللہ تعالیٰ, کیونکہ اس میں بالوں کا تو کچھ نقصان ہے نہیں. احتیاطی کی بات ہے کہ کہیں ضائع نہ ہو, خراب نہ ہو جائے. اگر بقیہ بال جو ہے نا پانی میں ڈبو کے نکال لیتے تھے اور وہ پانی بیمار کو پلا دیا جاتا تھا, اچھا ہو جاتا تھا, وہ بال پھر رکھ دیے جاتے تھے نلکی کے اندر. ایسا استبرا کیا جاتا تھا. کپڑے جو تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت کے طور پر استعمال کیے جاتے تھے. لعاب آپ کا برکت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا, پسینہ آپ کا برکت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا, اور نماز کے لیے آپ نے خود بھی جب فرمائش کی کسی نے تو خود بھی آپ نے فرمائش کو پوری کی, کہنے کہ ٹھیک ہے میں آپ کے گھر آ کے دو رکعت نماز پڑھ کے مقرر کر دوں گا جگہ. تو آپ نے برکت کے طور پر جگہ سے نماز پڑھی, اور حضرت عثمان بن مالک جو ہے انہوں نے اپنے لیے جگہ اس کی اختیار فرمائی تھی. برکت والی ایسی چیزیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہیں ان کے بارے میں جو اصول ہے, جس کو آثار کہتے ہیں نا, زیارت آثار مبارک مشہور ہے, بہت سے شہروں میں ہوتا ہے. اس سلسلے میں آپ کو اس سے پہلے بھی بات بتائی جا چکی ہے کہ اس میں شرعی حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کی سند موجود ہے, اگر اس کی سند موجود ہے تب تو اس کی زیارت کرنا باعث برکت ہے. حساب اٹلانٹا میں حیدرآباد کے, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی زیارت شروع کرا دی. وہ جو ہے وہاں پہ لوگوں نے پکڑ لیا ان کو کہ بھائی یہ کہاں سے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی سند تو میرا باپ ہے, جب باپ بول رہا ہے تو بس چاہیے, اور باپ کے لیے سب سے بڑی سند دادا ہے, اور ہمارے باپ دادا کے پاس یہ حضور کے منہ مبارک کی حیثیت سے رہتے ہیں, تو ہمارے پاس یہی سند ہے. وہ حیدرآباد میں مجھ سے ملے, وہ دوسری لین کے ہیں, لیکن اس مسئلے میں انہوں نے سوچا کہ چلو بات کر لیں, وہ اٹلانٹا سے خرید ہی رہتا ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی جو آدمی پوچھ رہا ہے سند کو, باپ تمہارا باپ دادا تو تمہارے لیے حجت ہے, میرے لیے تو نہیں ہے. مطلب حجت سے مراد حجت تو تمہارے واسطے بھی نہیں ہے, لیکن تم خوشگمانی ان کے بارے میں کر سکتے ہو, لیکن میں تو نہیں کر سکتا نا. اور یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ باپ ایک کام کو کرتے تھے تو وہ حجت ہے. آثار مبارک میں اصل یہی ہے کہ سند اس کی ہے کہ نہیں. سند سے مراد یہ ہے کہ یہ چیز تم تک کس طرح سے پہنچی. اس کی پوری سند محفوظ رکھنا آثار مبارک کا رکھنے والے کا فرض ہے, اور اس کو حضور تک پہنچنا ضروری ہے. فلاں سے فلاں کو, 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 پھر ان کو فلاں صحابی سے, پھر ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ملی تھی. اس کی سندیں ہوتی ہیں بعض آفتا آثار مبارک. اور ہندوستان پاکستان میں کسی غریب سے غریب کے گھرانے میں آنا بھی کوئی بعید نہیں ہے بات. حالات بدلتے ہیں, چیزیں کدھر سے کدھر چلی جاتی ہیں. اب مثال کے طور پر ایک ملک جو ہے نا وہ زائل ہو گیا سمجھو, اب اس کے آثار قدیمہ لوٹ گئے, کس کے بھی ہاتھ میں پڑ جاتے ہیں. کوئی بھی آدمی کوئی بھی چیز لے کے نکل جا سکتا ہے, ایسا ہوتا بعض مرتبہ. اور تو وہاں تک کی سند اگر اس کے پاس کی مل گئی اس کو, تو پھر اس کے بعد کی سند بھی وہ خود بہت محفوظ رکھ سکتا ہے. اور عام طور پر ایسا ہوا کہ بڑے بڑے بادشاہوں وغیرہ کے پاس میں یہ چیزیں, نایاب چیزیں آ جایا کرتی تھیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک تقسیم فرمائے, پورے بال تقسیم فرمائے, تو سر کے سارے بال آپ کے ظاہر ہے کہ لاکھوں میں بالوں کی تعداد تو بہت ہوتی ہے. ہمارے استاد صاحب ایسی تفریح میں فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی پوچھے کہ سر میں کتنے بال ہیں تو بولنا 1,25,000 ہے, تو وہ پوچھے اس کی کیا دلیل ہے تو کہنا گن لے تو ہی. مطلب 1,00,000 سے تو اوپر ہوتے ہی ہیں. کوئی دلیل نہیں ہے کہ کس کے سر پہ بال ہوتے ہیں. وہ کہا کرتے تھے کہ 125,000 بتا دینا, وہ کوئی کہے کہ یہ کہاں سے آیا تو کہیں گے گلے نکال کے آہستہ آہستہ سارے شمار کرتا بھائی. غرض یہ ہے کہ ہوتے بہت زیادہ سرکار دوارا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک تقسیم کرا دی ہے, تو دو دو چار چار چھ چھ بھی جتنے بھی کسی کے پاس آئے تو ہزاروں میں گئے نا. وہ جب ہزاروں میں پہنچے تو ظاہر ہے کہ وہ منتقل بھی ہوئے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک جنہوں نے بھی لیے انتہائی عظمت محبت سے ان کو اپنے پاس میں رکھا. تو ہو سکتے ہیں کہ مختلف خاندانوں میں ہندوستان پاکستان کے بھی مبارک آثار مبارک موجود ہوں, نہیں ہونے کی کوئی بات نہیں. پھر بات صرف یہی ہے کہ اس کی سند ضروری ہے. علماء نے فرمایا کہ اگر سند ہے تو اس کو دیکھنا, اس سے برکت حاصل کرنا باعث برکت ہے, باعث ثواب ہے, اچھی چیز ہے. حضور کی نسبت سے یہ محبت ہی کی علامت ہے. اور اگر سند نہیں ہے اس کی تو پھر زیارت نہیں کرنا چاہیے اور بے ادبی بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر اس کی سند محفوظ نہیں ہے تو نہ وہ قابل زیارت ہے نہ بے ادبی کے قابل ہے. زیارت اس لیے نہیں کر سکتے کہ اگر وہ حضور کے نہیں ہے اور حضور کی طرح منسوخ کر رہے تو یہ تو بالکل بگاڑنے والی بات ہوگی. جب سند نہیں ہے تو یہ پاسبلٹی ہوگی کہ حضور کی طرف منسوب صرف کیا جا رہا ہو. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت بڑے بزرگوں کی کوئی چیز رہی ہے اور اسے بہت زیادہ گمان رہا تو زیادہ فرق نہیں کرتا آدمی. ارے ہمارے دادا پیر جو ہے نا وہ اتنے بڑے بزرگ تھے, اب وہ حضور کا بول کے چلا سمجھا. بعض وقت حضور بھی ہوتے ہیں نا, اب یہ بنگلہ دیشی پورے ہر مولانا کو حضور بولتے ہیں. حضور آپ کا کیا ارشاد ہے؟ اور حضور کا ارشاد یہ ہے. اب کسی بنگلہ دیشی نے اگر تقریر کر دیا حضور کا یہ ارشاد ہے تو یہ پتا نہیں کون سے حضور کی بول رہا, کیونکہ وہ ہر مولانا کو حضور ہی بولتے ہیں وہ لوگ. تو اب یہ حضور کے بال ہیں, حضور کے بال ہیں, پتہ نہیں کون سے حضور کے بال ہیں, ان کے دادا پیر حضور کے بال ہیں یا پردادا پیر حضور کے بال ہیں یا بابا حضور کے بال ہیں. تو اب بات چل پڑی ہے سند کی نہیں ہے, تو اگر حضور کی طرف کوئی بات نہیں ہے حضور کی اور حضور کی طرف منسوب ہو جائے تو وہ تو بہت بری بات ہے. اس میں شرکت کیا مانا اور اس سے استبراء کے کیا مانا ہے؟ تو اس لیے اس کی زیارت بھی نہیں کی جاتی. اور اگر اور ہو سکتا ہے کہ جیسے وہ کہہ رہا ہے سند اس کے پاس میں محفوظ نہیں رہی, لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح ہو, اس لیے بے ادبی بھی نہیں کی جا سکتی, نہ بے ادبی اس کی جا سکتی نہ اس کی زیارت کی جا سکتی اگر سند موجود نہیں ہے. چاہے وہ جبہ مبارک ہو, چاہے وہ آسائے مبارک ہو, چاہے وہ امامہ مبارک ہو, چاہے ٹوپی مبارک ہو, چاہے تحریر مبارک ہو آپ کی, چاہے موئے مبارک ہو, یا کوئی بھی چیز ہو جو حضور کی طرف منسوب ہو. اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اس کا برکت والا ہونا ایک مضمون نکلا تو تین سے ہی یہ چیز مستفاد ہو جاتی ہے کہ برکت کی اصل موجود ہے جو بھی چیز برکت والی ہو. تو اب آدمی کے اپنے گمان کے اعتبار سے اولیاء اور صلحاء کے جو آثار ہوتے ہیں اس میں تبرک کے آثار آ جاتے ہیں, اس میں استبراک ہو جایا کرتا ہے, برکت آ جایا کرتی ہے, ہو سکتا ہے. اب بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ خوش عقیدگی کے اعتبار سے جیسا کسی نے خوش عقیدگی اختیار کی کسی نیک اللہ والے کے ساتھ میں تو اللہ پاک اس میں برکت رکھ دیتے ہیں. اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے ذکر و فکر کے آثار کی وجہ سے اس جگہ میں یا اس چیز میں برکت آ جاتی ہے, اس سے لوگ استفادہ کرنا چاہے تو کرتے ہیں. بہت سے بزرگان دین ایسے گزرے ہیں کہ ان کی عبادت کی جگہ پر کوئی آدمی عبادت کرے تو اس کے بڑے عجیب و غریب آثار کا مشاہدہ ہوا ہے ان کی برکت کی وجہ سے. عام حالت میں آدمی عبادت کرتا ہے عام جگہوں پر تو وہ بات نہیں محسوس ہوئی جو ان کی جگہ پر عبادت کرنے کی خاص برکت محسوس ہوئی. برس ہاں برس تک انہوں نے وہاں اللہ کی عبادت کی, ریاضت کی, مجاہدے کیے, ذکر و فکر کیا, تو اس کے آثار جو ہے نا وہ پڑتے ہیں. حضرت میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کمرہ لوہاری میں, لوہاری جلال آباد سے 3 کلومیٹر پہ ہے. وہاں پہ حضرت میاں جی نور محمد صاحب نے حاجی امداد اللہ صاحب ماجر مکی کے پیر ان کا کمرہ تھا. اس کے بارے میں حال حال تک دیکھنے والے بتاتے تھے کہ کبھی اچانک خود ہی منور ہو جاتا تھا. حالانکہ ان کے انتقال کو زمانہ ہو گیا حضرت کے, لیکن اس میں ذکر کے آثار اتنے بھر گئے تھے کہ وہ روشنی ہو جاتی تھی اس میں. کیونکہ حضرت میاں جی نور محمد صاحب بڑے عجیب و غریب ذاکر شامل بزرگ گزرے ہیں. حتیٰ کہ شاملی کو جاتے ہوئے ایک جگہ پر ان کا بیٹھنا ہوا کرتا تھا, جہاں پر وہ بیٹھ کے مراقب ہوتے تھے اس درخت کی ٹہنیاں جو ہے نا وہ مراقبے میں آ گئی تھی, ساری نیچے کی طرف جھک گئی تھی سنو. حالانکہ پہلے سے پہلے دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ پہلے اس کی ٹہنیاں ایسے نہیں تھی, عام جھاڑوں کی عام درختوں کی طرح یہ درخت تھا, لیکن ان کے مراقبے کے کچھ آثار درخت پر ایسا پڑے کہ پورے ٹہنیاں بھی سوئے مراقبے پورے سیدھے ہو گئے تھے زمین کی طرف ایسے جہاں پر وہ بیٹھا کرتے تھے مراقبے کے. ایسا ہوتا ہے کہ عبادت کی برکت کے آثار آ جاتے ہیں, لباس کی برکت کے آثار آ جاتے ہیں اور دوسری برکت کی ہوا کرتے ہیں. اور جس مقصد کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو یہاں پر ذکر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ جب عثمان یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خزیرہ کھانے کے لیے روک لیا تھا تو آپ نے ضرور خزیرہ تناول فرمایا, دوسرے لوگ بھی کھائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں رک گئے تھے اس لیے تو آپ نے اس میں سے تناول ضرور فرمایا. حالانکہ براہ راست حضور کے تناول فرمانے کا ذکر تو نہیں ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ نماز سے فراغت کے بعد ہم نے آپ کو اس کے لیے روک لیا تھا اور اسی اثنا میں یہ بات ہو رہی تھی, تو جس کے لیے روکا تھا وہ ہوا ہی. الگ عقل یہ بات ہے کہ اگر حضور نے تناول نہیں بھی فرمایا تو آپ کے سامنے تو اس کو تناول کیا ہی گیا, کیونکہ اس میں وہ موضوع اس کا یہی تھا. پنیر کا بیان, پنیر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانا ثابت ہے, اس کو بتا رہے ہیں, یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ رکھا جانا ثابت ہے. چنانچہ وہی حدیث نقل کر رہے ہیں جو اس سے پہلے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, لیکن راوی اس میں حضرت ابن عباس ہیں. البتہ اس میں ایک اور بات بھی ہے, وہ حضور کا پنیر کھانے کا بھی ذکر ہے. چنانچہ فرماتے ہیں, احبت خالتی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضبابا وعقطا ولبنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میری خالہ نے, میمونہ جو ہے نا وہ خالہ ہے ابن عباس کی, میری خالہ نے ہدیہ پیش کیا غباب کا, ضبن کا, اور عقیق پنیر کا, لبن کا, دودھ کا. فوضع الضب علی مائدته, آپ کے دسترخوان کے ضب کو رکھا گیا ہے. فلو کان حراما لم یوضع, اگر حرام ہوتا تو رکھنے کی اجازت نہ ہوتی. وشرب المرء کے مکروہ ہے, ہمارے پاس فقہ احناف کے پاس میں مکروہ ہے دسترخوان رکھے جانے کا مطلب یہ ہے کہ حرام تو نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ کے نہ کھانے اور نہ پسند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پسندیدہ بھی نہیں ہے, اس لیے فقہ احناف کے پاس مکروہ ہے وہ. فلو کا مگر حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دیتے. فلو کا نہ حرام لم یوضع, وشرب اللبن, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو نوش فرمایا, واکل العقیق, اور پنیر آپ نے کھائی ہے. السلق والشعير, جو اور چقندر یہ ملا کے ایک سالن سا بنایا جاتا تھا, جو کو ابال کے اس میں چقندر ڈال دیے جاتے تھے, یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانا چاہتے تھے, اس کو فرما رہے ہیں. حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ انا لنفرح بیوم الجمعہ, جمعہ کے دن ہم بڑے خوش ہوتے تھے. کانت لنا عجوز تاخذ اصول السلق, ہمارے پاس ایک بڑھیا تھی جو چقندر کے جڑوں کو خاص طور پر پکایا کرتی تھی. فتجعلہ فی قدر لہا, وہ اپنی ہانڈی میں ڈال کے ان کو بناتی تھی, اور اس کے ساتھ اس میں جو کے کچھ دانے بھی ملایا کرتی تھی, اسے خاص قسم کا ذائقہ اس میں ہوتا تھا. اذا صلینا زرناہا, جب ہم جمعہ کی نماز سے فارغ ہوتے تو اس کے ہاں جاتے تھے. فقر ربط, وہ ہمیں پکا کے دیا کرتی تھی, اور اس وجہ سے ہمیں جمعہ کے دن بڑی خوشی رہتی تھی کہ آج جا کے چقندر کھانا ہے. وہاں یہاں اصل میں اتنا ہی ہے. اب یہ کہ سلق اور شعیر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس کا کوئی ذکر یہاں پہ نہیں مل رہا ہے, لیکن اصل قصہ دوسرا ہے. وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جایا کرتے تھے, جن کے پاس ہی جاتی تھی, اور جب بعد میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ آپ ہم کو بتائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کھاتے ہیں, کیا کھاتے تھے, کیونکہ آپ کے پاس آ کے کبھی کبھی کھانا تناول فرماتے تھے. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کھانا کھایا کرتے تھے وہ بنایا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر جو کھانا کھایا تھا وہ بنایا کرتی تھی, اس میں یہ دو چیزیں ڈالتی تھی کہ میں نے حضور کے کھانے میں یہ دو چیزیں ڈالی تھی. تو ان کو اس کی زیادہ وہ انہوں نے کہا بھی کہ وہ اے بیٹو آج تم کو وہ کھانا پسند نہیں آئے گا, کیونکہ حضور پہ جتنا سادہ کھاتے تھے اس کا تم نے اندازہ نہیں, خود آج کا زمانہ شروع ہو گیا تھا, ہر وقت بھنے ہوئے گوشت یہ وہ چکر چل رہا تھا. تو انہوں نے فرمایا کہ تم اس کو پسند نہیں کرو گے آج کے کھانے میں اس کو. کہنے کہ نہیں ویسی بات نہیں ہے, سرکار کی نسبت سے جو حضور کو آپ نے کھلایا تھا وہ ہمیں کھلاؤ. چنانچہ یہ جمعہ کی نماز کے بعد جاتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کھانا سالن انہوں نے تیار کیا تھا ویسے وہ بناتی تھی, اس کی رغبت تھی ان لوگوں کو, خاص طور پہ کہ آج حضور جو کھانا کھائے تھے وہ جائیں گے کھائے کھانا, وہ خاص ڈش جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گھر میں پیش کی گئی تھی آپ کو وہ کھاتے تھے, اس میں سلق اور جو تھا یہ بتا رہے. وما کنا نتغدى, اور ظاہر ہے کہ جمعہ کے دن صحابہ جو ہے پہلے کھانا نہیں کھاتے تھے, ناشتہ نہیں کرتے تھے, ولا نقیل و آرام بھی نہیں کرتے تھے, الا بعد الجمعہ, مگر جمعہ کے بعد. جمعہ کے دن اہتمام جمعہ میں صحابہ پہلے ناشتہ نہیں کرتے تھے, جمعہ کے بعد کرتے تھے, اور اس دن اور پہلی بار بھی نہیں کرتے تھے, آرام بھی نہیں کرتے تھے, بلکہ جمعہ کے بعد ہی آرام کرتے تھے. بعض مرتبہ بات کدھر ہوتی ہے اور تکہ کہیں لگا لیتے ہیں لوگ. حدیث میں یہ ہے کہ ہم لوگ ناشتہ جو ہے نا وہ جمعہ کے بعد کرتے تھے اور آرام بھی جمعہ کے بعد کرتے تھے, اور ناشتہ ہوتا ہے صبح میں. تو غیر مقلدین نے یہ سمجھ لیا کہ جمعہ کی نماز ناشتے سے پہلے ہوتی ہے, یہ چکر ہے وہ ناشتے سے پہلے نماز کا, سمجھ رہے نا. ظہر کی جمعہ کی نماز کے واسطے ظہر کا وقت ضروری نہیں ہے. کبھی سنا ہوگا آپ نے, ایک طبقہ ہے جن کے پاس یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے ظہر کا وقت آنا ضروری نہیں, اس سے پہلے ہی ٹائم ہو جاتا ہے. اصل اس کی دلیل یہ حدیث ہے ان کے پاس. اب اسوں کا علاج تو یہی ہے کہ ان کو بھی چقندر کھلایا جائے بس, اصل تو علاج یہی ہے, مرچی ڈال کے خوب. بھائی یہ ایک الگ بات ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. ناشتہ جمعہ کے بعد کرنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جمعہ کے بعد جو وہ کرتے تھے تو ناشتہ ہوتا تھا, پھر وہ ہوتا تھا تو دوپہر کا ہی کھانا ہوتا تھا, تو وہ لنچ بولیں گے, لنچ ہی ہوتا تھا وہ. لیکن یہ ہے کہ ناشتے کی جگہ پر وہ ہوتا تھا. وہ لوگ یہ سمجھے کہ اس کو جب صحابہ ناشتہ بول رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ناشتے کے ٹائم وہ ہوتا تھا, نماز پہلے پڑھ لیتے تھے. کچھ تو سمجھ ہونی چاہیے. پھر عید کے دن ظہر کی نماز چھوڑی جاتی ہے کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ عید پر قیاس کیا جائے گا. جب عید پر قیاس کیا جائے گا تو عید کے دن ظہر کی نماز چھوڑی جاتی ہے نہیں. پھر کیسا تو اگر جمعہ سے پہلے جمعہ کی نماز کے وقت عید کی جگہ پر ہے اور ناشتے سے پہلے جمعہ پڑھے جانے کی چیز ہے تو پھر ظہر کی نماز کی چھٹی ہونی چاہیے اس دن. پھر اصل میں ظہر کے بدلے میں ہے جمعہ عید, ظہر کی جگہ پر وقت کی بھی شرط ہے. مزید اس میں اضافہ ہے کہ اس میں خطبہ بھی ہونا پڑتا ہے. بقیہ یہ ہے کہ اس کا وقت جمعہ سے پہلے نہ اذان دی جا سکتی جمعہ کے وقت سے پہلے, نہ نماز پڑھی جا سکتی. اگر کسی نے پڑھی تو ہوگی ہی نہیں, نماز دہرانی پڑے گی. اور اس غلط فہمی کا گناہ الگ سے ہوگا, اس گمراہی کا گناہ جو ہے نا پھر وہ الگ سے بھگتنا پڑے گا کہ یہ تم نے کہاں سے نکالا ہے, یعنی کہ بخاری سے نکالا ہے. تو بخاری سے تو ایسا نکلتا ہے دیکھو لوگوں کے پاس. اس لیے جو ہے نا وہ خود سے پڑھنے پڑھانے کے بارے میں تھوڑا سا رائے علماء کرام کی الگ رہتی ہے کہ بھائی ایسا نہ کرو کیونکہ تم کو گڑبڑ ہو جائے گی. اب صحابہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ناشتہ تو ہوتا یہ ہے کہ اہتمام جمعہ میں وہ لوگ ناشتے ہی کو چھوڑ دیتے تھے اور آرام بھی نہیں کرتے تھے, کیونکہ جمعہ کا اہتمام صلاۃ التسبیح پڑھنا, اس کے ساتھ سورہ کہف کی تلاوت کرنا, غسل کرنا, کپڑے پہننا, ان کے پاس عید کا منظر ہوتا تھا جمعہ میں, تو سونے کا آرام کا وقت ہی نہیں ہوتا تھا. اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ واللہ ما فیہ شحم ولا ودکم, اس کے اندر نہ چربی تھی اور نہ چکنائی تھی. جو سالن انہوں نے تیار کر کے ہمیں کھلایا تھا اس میں چربی اور چکنائی بھی نہیں تھی. تو مطلب یہ ہوا کہ وہ کچھ ایسی بنا کے انہوں نے کھلا دیا تھا اس موقع پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کا ہڈی سے ڈائریکٹ کھانا بغیر چھری یا کاٹے وغیرہ کے یا ہاتھ سے توڑے کے, یہ بھی ثابت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہڈی کو جو گوشت لگا ہوا ہوتا ہے اس کو ہاتھ سے توڑ کے کھانے کے بجائے دانت سے کٹر کے کھا لینا, آپ اس کو پسند فرمائیں اور اس طریقے کو آپ نے ترغیب دی, اس کی آپ نے ترغیب دی ہے. اور یہ فرمایا کہ یہ ہاضم بھی ہوتا ہے, ہضم میں بھی یہ معین ہوا کرتا ہے اور یہ لذت کا بھی باعث ہے اور عجم کے طریقوں سے ہٹاوا بھی ہے. عجم جو ہے نا وہ ایسی چیزوں کو تھوڑا سا پسند نہیں کرتے, وہ تکلفات کاٹ کے کر کے اسے اسے بس اپنا روٹ ہڈی ہاتھ میں پکڑو اس کا گوشت چھوڑا لو دانت سے اور کیا. اس کو بتا رہے ہیں النحش و انتشال اللحم. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ تعرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قطفا ثم قام فصلى ولم يتوضا, ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مونڈے کے گوشت کو دانت سے چھڑا لیا, دس بھون کے آپ کے سامنے پیش کیا گیا, آپ نے اس میں سے دانت سے ہی لے لیا بجائے کسی چیز سے کاٹنے کے یا ہاتھ سے توڑ کے لینے کے. پھر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے نماز ادا فرمائی اور وضو بھی نہیں فرمایا. تو وہ وہم بھی دور کر دیا کہ جس میں آج پر پکی ہوئی چیز پر وضو کرنے کا ہے پایا جاتا تھا, ایک وہم بعض حدیثوں کی وجہ سے وہ بھی دور کر دیا کہ آپ نے کھانے کے بعد میں وضو بھی نہیں فرمایا ویسے ہی نماز پڑھی. اور یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت تناول فرمایا, اور یہ بھی ہے کہ اور آپ ہمیشہ دست کا گوشت کھایا کرتے تھے, اکثر آپ کو یہی مرغوب تھا اور اسی کو پسند بھی فرمایا کرتے تھے. دست مطلب ہاتھ کا جو گوشت ہوتا ہے اس کو آپ پسند فرما لیتے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہاتھ کا گوشت پسند کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ جلدی پک جاتا ہے اور بہت کم کبھی موقع ہوا کرتا تھا کھانے کا, اس لیے ہم اگر کبھی بکری وغیرہ کٹتی تو جلدی سے تیار کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتے تھے. تو جو جلدی گلنے والی چیز ہوتی ہے وہ یہ گوشت تھا, تو اسی لیے ہم اسی کو زیادہ پیش کرتے, اور جو چیز حضور کو پیش کی جاتی حضور اس کو رغبت سے تناول فرماتے, اس لیے حضور ہاتھ کا گوشت پسند فرمایا کرتے تھے. یہ ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے. علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کا گوشت تناول فرماتے ہوں, اور یا اس وجہ سے بھی کہ وہ جلدی گلتا ہے اور زود ہضم ہوتا ہے, جلدی ہضم ہوتا ہے اس وجہ سے. اور بعض صوفیہ نے فرمایا کہ وہ اس وجہ سے بھی کہ پیٹ اور دوسری چیزوں سے ذرا دور بھی ہوتا ہے تو اس میں نظافت اور نزاکت زیادہ ہوتی ہے. ممکن ہے اور بھی وجوہاتوں غرض یہ ہے کہ ہاتھ کا گوشت ہی آپ زیادہ تناول فرماتے جب گوشت کھانے کی نوبت آتی, تو اس کا ایک حصہ آپ نے اپنے دانتوں سے لے لیا. یہاں پر حدیث مختصر ہے. دوسری حدیث میں یہ مضمون ہے کہ جب آپ کی خدمت میں ہاتھ پیش کیا گیا بھونا ہوا تو آپ نے تین بوٹیاں اس میں سے کھائیں, ثلاثہ لقمات, آپ نے اس میں سے تین لقمے لیے کھا لیے, پورا ہاتھ نہیں کھا گئے. وہ اپنے ہاتھ میں دست مبارک پکڑ کے اس میں اس کو تین مرتبہ آپ نے کاٹا اور اس کے بعد میں اس کو دے دیا. تو یہ جو مقدار اس میں سے آپ نے کھائی تھی وہ اتنی تھی, وہ صحابہ کے لیے تو برکت بن گئی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ انتشر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرقم من قبر فاکل ثم صلى ولم يتوضا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہانڈی میں سے ایک ایسی ہڈی کو لیا جس کو گوشت لگا ہوا تھا اور اس گوشت کو آپ نے اس میں سے تناول فرمایا, پھر آپ نے اور اس کے بعد آپ نے نماز ادا فرمائی اور وضو نہیں فرمایا. عبداللہ ابن ابی قتادہ اپنے ابا سے ابو قتادہ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نکلے مکے کی طرف, اور اس کے بعد میں حدیث کا دوسرا حصہ اور دوسری حدیث میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کنت یوم جالسا مع رجال من اصحاب النبی. ابو قتادہ کہتے ہیں کہ اپنے ابا سے نقل کرتے ہوئے، ابو قتادہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ میں، فی منزل فی طریق مکہ کے مکہ جاتے ہوئے ایک جگہ پر ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل امامنا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے جلوہ فرماتے، یعنی آپ بھی ایک جگہ، آپ کے لیے ایک جگہ بنائی گئی تھی، آپ اس میں جلوہ فروز تھے، ہم لوگ بھی اپنے ساتھ اور دوسرے ساتھیوں کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے. والقوم محرمون، اور قوم جو ہے یہ سب کے سب محرم تھی، احرام باندھ کے جا رہے تھے. وانا غیر محرم، اور میں محرم نہیں تھا اس وقت. ابو قتادہ کہتے کہ میں احرام کی حالت میں نہیں تھا، انہوں نے ان کو حج عمرہ کرنا نہیں تھا، ممکن ہے وہیں رہتے تھے ہوں گے، وہاں جا رہے تھے ہوں گے، یا بھی انہوں نے احرام نہیں باندھا ہوگا. فابصروا حمارا وحشیا، دیکھا انہوں نے ایک حمار وحشی کو، حمار وحشی نیل گائے کے ٹائپ کا، ویسے تو حمار وحشی گدھے کی ایک قسم ہے، تو جو جنگل میں جو نیل گائے اور دوسرے اس قسم کے ہوتے ہیں، بعض زبرا اور نیل گائے کے بیچ میں ایک ہوتا ہے، اس کا نام حمار وحشی ہوتا ہے. اصل میں وہ دیکھا. وانا مشغول اخصف نالی، اور میں اپنے جوتوں کو ٹھیک کر لیتے ہوئے مشغول تھا. فلم یؤذننی لہ، کسی نے مجھے بتایا نہیں. واحب لو انی ابصرتہ، اور سب یہ چاہ رہے تھے کہ کاش میں اس کو دیکھ لوں. یہ ایک مسئلہ ہے، حالت احرام میں شکار حرام ہے، حالت احرام میں شکار حرام ہے، شکار کریں گے تو پھر جزا لازم ہے، جنایت ہے. وہ چنتی نہیں مار سکتے، جو نہیں مار سکتے، تو اتنا بڑا نیل گائے کو کہاں سے مار سکتے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ کہ نہ صرف یہ کہ شکار حرام ہے، شکار ہے بول کے کسی کو بتانا بھی حرام ہے. یہ دیکھ، یہ جا رہا ہے، اب اگر اس نے مار لیا تو اس پہ جزا لازم ہو جاتی ہے کہ تیرے بتانے سے ہوا یہ کام. الدال علی الخیر کفائلی، الدال علی الخیر کفائلی، جو شکار کو بتائے گا وہ بھی شکاری میں ہی شامل ہے. یہی وجہ ہے اس واسطے شکاریوں کے ساتھ میں ایک دو اور ہوتے ہیں جو شکار کو بتانے کا کام کرتے ہیں، وہ دکھا وہ دکھا. تو اس وجہ سے نہ شکار کرنا جائز ہے محرم کو، نہ شکار کو بتانا جائز ہے. ابو قتادہ یہی کہہ رہے ہیں کہ قصہ یہ تھا کہ میں اپنے جوتے کاٹنے میں لگا ہوا تھا، نیل گائے جا رہی تھی، اب سب احرام میں تھے، کوئی بول بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ دیکھنے اٹھائی جا رہی ہے، اب میں اپنے جوتے میں تھا، سب یہ چاہ رہے تھے کہ کمبا کسی طرح دیکھے تو نہیں ہے اس کو، پھر کرے گا بھی شکار. کہہ رہے ہیں کہ احب لو انی ابصرت، اور میں وہ سب چاہ رہے تھے کہ کاش میں دیکھتا. فل تفقت، بس میں نے جو التفات کیا تو ابصرت، میں نے دیکھ لیا اس کو، ارے یہ تو ہے. فقمت الی الفرس فاسرجت، بس میں گھوڑے پہ چڑھ گیا اور دوڑا دیا گھوڑے کو. یہ لوگ تو جو ہے نا گھوڑا وڑا دوڑا لکھیں گے پکڑ لیتے تھے. ثم رکبت ونسیت الصوت والرمح، پھر میں سوار ہو گیا، میں نے نیزا لینا اور کوڑا لینا بھی جلدی میں بھول گیا. گھوڑے کو دوڑانے کے لیے کوڑا چاہیے، شکار کو مارنے کے لیے نیزا چاہیے، وہ دونوں بھی میں بھول گیا. فقلت لهم ناولوني الصوت والرمح، میں نے ان لوگوں سے کہا جو بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا کہ ذرا کوڑا اور نیزا دینا. فقالوا لا، کہنے لگے یہ جی نہیں، یہ اپنے سے نہیں ہو سکتا، ہم جنایت ونایت اپنے سر پہ لینا نہیں چاہتے، کوئی دینے کو تیار نہیں ہوا، کسی نے نہ کوڑا دیا نہ نیزا دیا. واللہ لا نعینك علیہ بشیء، کہنے لگے خدا کی قسم ہم تیری مدد نہیں کر سکتے اس میں، یہ بھی تیری مدد میں آ جائے گا. فغضبت، مجھے بڑا غصہ آیا. فنزلت، میں خود ہی اترا، آپ گھوڑے تھے پھر اترنا بچڑنا. فاخذتهما، دونوں کو لے لیا. ثم رکبت فشددت علی الحمار فعاقرته، کہنے لگے میں پہنچا اور پھر میں نے اس کو زخمی کر لیا. ثم جئت به، اس کا شکار کر کے میں لے آیا. وقد مات، جب میں لے آیا تو اس کا کام ہو چکا تھا، اس کا تیر کے اوپر بھی بسم اللہ پڑھ کے چھوڑتے ہیں تو حلال ہو جاتا ہے. فوقعوا فیہ یاکلونہ، بس سب کھانے کے لیے پڑ گئے. ثم انہم شکوا فی اکلہم ایاہ، پھر اچانک ان کو شک پڑ گیا کھانے میں، کہ ارے کھانا صحیح ہے نہیں ہے، یہ شکار کرنا تو صحیح نہیں ہے یہ پتا ہے، شکار کو بتانا صحیح نہیں ہے یہ بھی پتا ہے، لیکن کسی غیر محرم نے شکار کیا ہو تو اس کو کھانا بھی صحیح ہے کہ نہیں ہے، شک ہو گیا صاحب. وہم حرمن، اور وہ سارے کے سارے احرام کی حالت میں تھے. فرحنا وخبأت العضد معي، ہم لوگ چل پڑے اور ایک بازو کا کچھ حصہ میں نے چھپا لیا، مطلب یہ کہ وہ لاتے کچا نہیں کھا گیا، پکا لیا تھا اس کو، اس کے حصے بکھرے ہوئے پکایا، نیل گائے کو کاٹا، اس کو پکایا، اس کو بنایا. تو وہ کہتے ہیں کہ کھا تو سب لیا لیکن سب کو شک تھا کہ پتہ نہیں ہم نے صحیح کھایا کہ غلط کھایا. وہاں سے ہم چل پڑے تو جو اس کا بازو کا گوشت تھا وہ چھپا کے رکھ لیا، وہ قطع کر میں نے چھپا لیا. فادرکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا. فسألناہ عن ذلک، ہم نے پوچھا کہ ایسا ایسا قصہ ہوا ہے. فقال معکم منہ شیء، آپ نے فرمایا کہ کچھ ہے اس میں سے. فناولت العضدا، بس میں نے اندر سے چھپا ہوا نکالا، کیونکہ وہ اصل میں رکھا اس لیے تھا یہ میرے حضور کو کام آئے گا، وہ چھپا تھا، تو میں نے اندر سے نکال کے اس کو دیا. فاکلھا، آپ نے اس کو تناول فرمایا. فحتی تعرقھا وهو محرم، یہاں تک ہے کہ احرامی کی حالت میں آپ اس کے ہڈے کا گوشت اپنے دانت سے چھڑائے تھے. اور تعرق کو بتانا ہے امام بخاری کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو نوش فرمایا تھا تو اپنے ہاتھ میں اس ہڈی کو، اس بازو کے حصے کو لے کر خود ہی دانت سے آپ نے کاٹ لیا تھا. عجیب تھے صحابہ، ان کو مزاج بھی عجیب تھا، بڑی محبتیں تھیں ان کو صحابہ کے ساتھ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اللہ پاک ان کی محبت کے حصے ہمیں بھی نصیب فرمائے اور ان کے طریقے پر چلنا نصیب فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وادخلنا الجنه ونجنا من النار واصلح لنا شاننا كله والف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنب من فواحش ما ظهر منها ما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك ومثلنا بها قابلية واتمها علينا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك.